بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے ضابطہ حیات اور آج ہم ایک ایکسکلوسیو پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو کہ عید میلاد النبی کی مناسبت سے ہے. ہمارا ٹاپک ہے سیرت نبی قرآنی. جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دفعہ کسی صحابی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت تھی وہ سب سے بہترین انداز میں قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے. ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جاوید احمد غامدی سے یہ سمجھیں گے کہ کس طریقے سے اس مشکل سے نکلا جائے کہ ہم روایات میں زیادہ ڈوب گئے ہیں, قرآن سے دور ہو گئے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. غامدی صاحب, سیرت نبی کس طرح سے قرآن میں ایکسپلین ہوئی ہے؟
قرآن مجید کو اگر آپ اس کے موضوع کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے.
صحیح.
یعنی ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے, اس پیغمبر کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرے. قرآن مجید کی اصطلاح میں اس خبردار کرنے کو انذار کہا جاتا ہے.
صحیح.
قرآن اس کی سرگزشت ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی زندگی ہے, جو پیغمبرانہ زندگی ہے جس کے ساتھ آپ مبوس ہوئے, جس کی بنیاد پر آپ کو اللہ کا پیغمبر سمجھا جاتا ہے, قرآن مجید میں وہی سب کچھ بیان ہوا ہے. تو قرآن اس لحاظ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کی سرگزشت بن جاتی ہے. یعنی آپ نے اپنی قوم کو کیسے انذار کیا, آپ نے کس طرح پوری قوم کو پکارا, آپ نے انہیں کن باتوں کی دعوت دی, ان کی طرف سے کیا رد عمل پیش آیا, اس کے جواب میں آپ نے کیا رویہ اختیار کیا, جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی آپ نے کیسے تنظیم کی, ان کی تطہیر اور ان کے تزکیے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے, ان کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہوئے, ان کے ساتھ آپ کی شفقت کی نوعیت کیا تھی, اس میں جو مختلف مراحل پیش آئے ان میں آپ کو کن مشکلات سے سابقہ پیش آیا, ان مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیا رہنمائی کی, آپ کا اپنا طرز عمل اس معاملے میں کیا رہا, یہ سب کچھ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا ہے.
صحیح.
اس وجہ سے سیرت نبی کے ایک عارف نے جب یہ بات کہی تو غلط نہیں کہی کہ اگر وہ ساری کتابیں محو ہو جائیں جن سے ہم اس وقت سیرت نبی اخذ کرتے ہیں اور صرف قرآن باقی رہ جائے تو ہم بہت اطمینان کے ساتھ اس کی تصریحات اور اس کے اشارات سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ترتیب دے سکتے ہیں.
لیکن یہ جو آپ سرگزشت انذار کی بات کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ یہ بات ہمیں عام سننے کو نہیں ملتی؟
میرا اپنا احساس یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں قرآن مجید کوئی بہت زیادہ غور و تدبر کی کتاب نہیں بن سکا.
صحیح.
یہ ہماری بدقسمتی ہے. اس وقت بھی اگر آپ ایک نظر ڈال کر دیکھیں تو قرآن مجید کے ساتھ عام آدمی کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ اس کے بچے قرآن مجید تلاوت کرنا سیکھ لیں,
ایک خاص عمر میں بس مسجد میں جا کر اس کو ناظرہ پڑھنا سیکھ لیں.
جی. یہ ناظرہ کسی کتاب کو پڑھنا یہ کیا چیز ہے؟ یہ بجائے خود اگر آپ غور کریں تو ایک مزے کا خیز چیز ہے. قرآن مجید خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبر آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس پر لوگ غور کریں اور نصیحت حاصل کرنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں. تو یہ محض ناظرہ پڑھ لینے سے یا محض تلاوت کر لینے سے کیسے حاصل ہو جائے گی؟ غور و خوض تو اس وقت ہوگا جب آپ کسی چیز کو سمجھیں گے. اس سے نصیحت اس وقت حاصل کریں گے جب وہ آپ کے فہم و شعور تک پہنچے گی. اگر آپ نے اس کا دروازہ بند کر دیا ہوا ہے تو پھر کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق محبت اور عقیدت کا ہو سکتا ہے, اور یہ محبت اور عقیدت بھی کوئی سوچی سمجھی چیز نہیں ہوتی بلکہ ایک روایتی چیز ہے. آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایک مقدس کتاب کی حیثیت سے اتارا ہے, اس وجہ سے آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں. کتاب آپ کے ذہن اور آپ کے دماغ کو اپیل کرے, یہ آپ کی روح کے اعماق میں اترے, یہ آپ کے وجود کی گہرائیوں میں پہنچے, یہ آپ کے ذہن کو مطمئن کرے. دیکھیے قرآن مجید نے ایک موقع پر یہ کہا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ صرف اللہ کی یاد دہانی ہے, یعنی قرآن ہے جس سے دلوں کو حقیقی اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اس یاد دہانی کو یاد دہانی کے طور پر دیکھا ہی نہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی.
اچھا, اس سکون کو صرف اتنا سمجھ لیا کہ اگر ہم نے اس کی تلاوت کر لی تو وہ سکون حاصل ہو گیا, اسی لیے ہم اپنے معاملات میں کچھ آیات کو بار بار پڑھ کر 100 دفعہ 200 دفعہ پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں.
یعنی یہ چیز زیر بحث ہی نہیں آئی کہ قرآن مجید در حقیقت ہمارے پاس کیا پیغام لے کے آیا. اب جب صورتحال یہ ہو اور ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ اس طرح کا ہو تو ہم اس سے کیا اخذ کریں گے؟ نہ اس کی نوعیت سمجھیں گے, نہ اس کے موضوع کو متعین کریں گے. پھر ہمارے ہاں جو عام طور پر قرآن مجید کے درس دیے جاتے ہیں, اس کی تفاسیر لکھی جاتی ہیں, ان میں بھی کچھ اس طرح کا مزاج زیادہ غلبہ پا گیا کہ کچھ احکام ہیں جن کی وضاحت کر دی جائے, کچھ واقعات ہیں جن کی تفصیلات بیان کر دی جائیں. قرآن مجید کا یہ پہلو کہ ایک پیغمبر ہے در حقیقت جس کی پوری سرگزشت کو محفوظ کر لیا گیا ہے. اگر آپ اس کو نہ سمجھتے ہوں تو یہ حقیقت ہے کہ قرآن بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ آپ ایک ایسی کتاب کا تصور لے کے جائیں گے جس میں غالباً اس طرح کے ابواب ہوں گے کہ یہاں توحید بیان ہونی ہے, یہاں آخرت بیان ہونی ہے, یہاں کوئی احکام بیان ہونے ہیں. قرآن ایسی کتاب نہیں ہے. قرآن یوں ہے کہ یہ قوم کھڑی ہے سامنے, یہ خدا کا پیغمبر ہے اور خدا کا پیغمبر ان کو خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے, تو جو بات اس کے منہ سے نکل رہی ہے, جو وہ رد عمل ظاہر کر رہے ہیں, وہ اصل
سب قرآن میں ہی بیان ہوا ہے. گاندھی صاحب, سر گزشتہ انذار کو آج ہم اپنی زندگیوں سے کیسے ریلیٹ کریں؟
دیکھیے, ہمیں سب سے بڑھ کر جو فیصلہ کرنا ہے اپنی زندگی میں وہ ہماری موت کا مسئلہ ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے کہ ان کی ساری توجہات اس دنیاوی زندگی پر ہیں. وہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر آپ کی صحت کے مسئلے کو حل کرتا ہے, ایک انجینئر آپ کے مکان کے لیے آپ کو ایک نقشہ بنا دیتا ہے, آپ کے لیے پل تعمیر کر دیتا ہے, آپ کے لیے سڑکیں بنا دیتا ہے, اسی طرح کی کوئی خدمت مذہب کو بھی کرنی چاہیے. یہ بنیادی طور پر غلط بات ہے.
گاندھی صاحب, کیسے غلط بات ہے؟ ہم تو یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہمارے سارے مسائل کو حل کرے اسلام.
مذہب اس لیے نہیں آیا. یہ دنیا کے جو مسئلے ہیں آپ کے, آپ نے تعمیرات کرنی ہے, آپ نے دنیا کو سنوارنا ہے, آپ نے نئی نئی فصلیں اگانی ہیں, آپ نے بیماریوں کے علاج تلاش کرنے ہیں, یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے.
صحیح,
یہ آپ کی عقل میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے. اگر آپ اپنے علم و عقل کو استعمال کریں گے تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. دیکھیے, قرآن بھی خدا کی طرف سے آیا ہے اور یہ ہدایت بھی آپ کو خدائی کی طرف سے دی گئی ہے. خدا نے یہ ہدایت آپ کے اندر ڈال دی ہے. جیسے ہی آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیے ایجادات ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ورنہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دنیا کے سارے مسائل صرف مذہبی لوگ حل کرتے, لیکن ایسا تو نہیں ہوا.
تو
دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان
جو سورہ حدید کو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں اور کئی اور چیزوں کو, اس کو جو ریلیٹ کرتے ہیں سائنٹیفک چیزوں سے, وہ غلط ہے.
بنیادی طور پر یہ چیز غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. قرآن مجید میں اس طرح کی چیز اگر کبھی زیر بحث آتی ہے تو وہ اصل میں اس کے اصل موضوع کے لحاظ سے ضمناً زیر بحث آتی ہے. جیسے میں اور آپ اس وقت سیرت پہ گفتگو کر رہے ہیں تو میں کوئی بات سمجھانے کے لیے سائنس کی کوئی مثال دے دوں, تو یہ سائنس کو موضوع بنانا نہیں ہے بلکہ ضمناً ذکر کرنا ہے. اور ضمناً جو چیز زیر بحث آتی ہے وہ ہوتی بالکل حقیقت ہے, اس لیے کہ خدا اس کو بیان کر رہا ہے. یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. اس میں بعد ایسی غیر معمولی چیزیں بھی بیان ہو گئی ہیں کہ جو اس وقت انسان کی گرفتی میں نہیں تھی, اس لیے کہ خدا وہ مثال دے رہا ہے. لیکن وہ اصل موضوع نہیں ہے. قرآن کا اصل موضوع ہماری موت کا مسئلہ ہے. یعنی ہم میں سے ہر شخص کو ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے,
اخروی زندگی.
سوال یہ ہے کہ جب ہم مر رہے ہیں ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے, کہیں جا رہے ہیں یا مٹی میں مل رہے ہیں؟ یہ بنیادی موضوع ہے. اچھا, زندگی اس موضوع کے حوالے سے زیر بحث آتی ہے. اب اس موضوع کے بارے میں ہمیں علم کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ یہ علم حاصل ہوا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے. یعنی ہمارے اندر عدل حاصل کرنے کی ایک فطری تگودو تو ہے. ہم میں سے ہر شخص جسٹس چاہتا ہے. ہم یہ سوال بھی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا. ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں. لیکن ان کے واضح, قطعی, حتمی جواب کس نے دیے ہیں؟ اللہ کے پیغمبروں نے دیے. اس وقت زیر بحث یہ نہیں ہے کہ ان جوابوں سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف, بہرحال دیے انہوں نے. جب انہوں نے یہ دیے ہیں تو اس سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اور وہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ جواب درست ہے؟ واقعی قیامت ہونے والی ہے؟ واقعی مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے؟ یہ جو ہم زمین میں مل جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, اس کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑے کر دیے جائیں گے, یہ ظاہر ہے کہ پھر سب سے وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے جس کو حل ہونا چاہیے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے تو لوگوں نے استدلال کی بنیاد پر ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, ہم وہ قیامت جو برپا ہونی ہے, کبھی ہونی ہے, اس کو ایک قوم کے لیے یہی برپا کر کے دکھا دیں گے. یہ جو قیامت برپا ہوتی ہے رسول کے آنے کے بعد, کیسے ہوتی ہے؟ یعنی رسول اپنی دعوت پہنچاتے ہیں, پھر وہ اپنی قوم کو انذار کرتے ہیں, جب وہ خبردار کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. نیکوکاروں کو الگ کر لیا جاتا ہے اور بدکاروں کو اسی دنیا میں سزا دی جاتی ہے. تو گویا جو قیامت وہاں برپا ہونی ہے, ایک قیامت صغرا کے طور پر, ایک چھوٹے پیمانے کی قیامت کے طور پر, وہ یہی برپا ہو جاتی ہے.
سمبولک ہوتی ہے, جس سے ایک انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اسی کی نشانی ہے.
اس نشانی کا ہماری زندگی سے نہایت گہرا تعلق ہے. تو قرآن مجید اصل میں اس قیامت کو, جو آخری مرتبہ برپا ہوئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اس کی تاریخ کو محفوظ کر رہا ہے. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھیے یہ ہوا تھا اس وقت. خدا کے ایک پیغمبر نے آ کے ایک بیاب و گیا صحرا میں یہ دعوت دی تھی. اس دعوت کے مخاطب اس کی قوم کے لوگ بنی اسماعیل تھے. ان لوگوں نے جب انکار کر دیا تو پھر خدا کا فیصلہ اس طرح صادر ہوا. اس کو قرآن مجید نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے اور سمیٹ دیا ساری بات کو. یہ کہا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہم نے ایک پیغمبر بھیجا, اور وہ پیغمبر جب آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قضیہ بینہم بالقسط وہم لا یظلمون. اس کے بعد نہایت انصاف کے ساتھ اسی دنیا میں اس قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ فیصلہ اصل میں دلیل ہے قیامت کے فیصلے کی. قرآن مجید یہ فیصلہ آپ تک پہنچانا بھی چاہتا ہے اور اس کی سرگزشت کو محفوظ کر کے آپ کو دینا بھی چاہتا ہے. اس کے ضمن میں اصل میں قانون, شریعت, زندگی گزارنے کے طریقے, یہ زیر بحث آتے ہیں. ان میں بھی جو اصل ہدف ہے وہ دنیا کے مسائل حل کرنا نہیں ہے, آپ کا اخلاقی تزکیہ ہے. آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ ہونا چاہیے کیونکہ خدا اپنی جنت کے لیے پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے.
تہذیب نفس ہے. تہذیب نفس. اچھا گاندھی صاحب, یہ بتائیے کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کل جو زیادہ مسائل ہو رہے ہیں, ہم ڈفرینٹ فرقوں میں بٹ رہے ہیں, ہر کوئی ہمیں احادیث سنا کر یا روایات بتا کر اپنے اس پہ پوائنٹ پہ کنوینس کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کے ساتھ تو ہمارا شعوری تعلق پیدا نہیں ہوا, تو ہم نے روایات کی کتابوں کے ساتھ یا سنی سنائی روایات کے ساتھ اپنا اتنا جذباتی تعلق پیدا کر لیا ہے کہ یا تو ہم بس جذبات یا مروبیت کے تحت اس کے اوپر چل پڑتے ہیں اور قرآن کو بھول جاتے ہیں. کیا مسائل اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں؟
یہ ہمارا عمومی رویہ, اسی کو اقبال نے بیان کیا نا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی. دیکھیے, یہ جو ہمارے پاس روایات ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کا ریکارڈ ہے, تاریخی ریکارڈ.
صحیح.
اس تاریخی ریکارڈ پر ویسے ہی کام ہوا ہے جس طرح دنیا بھر کی تاریخ پر ہوتا ہے.
بالکل.
یعنی لوگوں نے بیان کی باتیں, کسی نے کہا میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, کسی نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ سب کچھ ہمارے پاس آ گیا. یہ تاریخی ریکارڈ پھر ہمارے محدثین کی چھان پھٹک کا موضوع بنا.
صحیح.
یعنی انہوں نے دیکھا کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے, کیا چیز منسوب کر دی گئی ہے, کن لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں, ان کی زندگی کی تحقیق کی. یہ ایک عظیم الشان فن ہے جو اس کے بعد وجود میں آیا. اس میں ابتدا سے یہ اصول مان لیا گیا تھا اور اس اصول کو سب نے بیان کیا کہ اس کا جائزہ قرآن کی روشنی میں لیا جانا چاہیے. یعنی یہ خود ایک اصول ہے روایات کے ذخیرے کو پرکھنے کا. یہ اصول اکثر و بیشتر ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے.
صحیح.
اگر ہم دو چیزوں کا لحاظ کریں, ایک یہ کہ کسی غیر مستند بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے.
ٹھیک.
کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے. دیکھیے, میں نے کوئی بات کہی آپ تردید کر دیں گے, آپ نے کوئی بات کہی میں تردید کر دوں گا.
صحیح.
آپ ایک بات کو اللہ کے پیغمبر کی طرف نسبت دے کے بیان کر رہی ہیں, تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس بات کو آخری درجے میں تحقیق کے معیار پر پورا اترنا چاہیے اور پھر آپ قرآن کی روشنی میں اس کو.
اور اس میں بہت ساری باتیں انوالو ہیں گاندھی صاحب, کہ جو اس کو بیان کر رہا ہے یا جو راوی ہے اس کا کردار کیسا ہے, اس ان وقتوں میں وہ کہاں موجود تھا. مطلب اگر آپ ڈیٹیلز میں جائیں تو یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. مجھے تو نہیں نظر آتا کہ اس سبجیکٹ پہ آج کل کوئی خاص کام ہو رہا ہو.
نہیں, دیکھیے بات یہ, کام تو خیر ہر جگہ ہوتا رہتا ہے, اس زمانے میں بھی ہوا ہے اور لوگ تنقید کا کام کرتے رہتے ہیں, رکتا نہیں ہے. ایک قوم کا عمومی مزاج کیا تحقیق اور تنقید کا ہے. مثال کے طور پر میں ایک علمی کام کر رہا ہوں, اسی طریقے سے محدثین کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو موجودہ زمانے میں ناصر الدین البانی صاحب نے غیر معمولی کام کیا ہے حدیث پر, اور بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے کام کیا ہے, لیکن ان کے کام کے اثرات کیا عامۃ الناس تک پہنچتے ہیں؟ وہ نہیں پہنچنے دیے جاتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا عام ماحول علم اور تحقیق کا نہیں ہے, آپ کے یہاں مکالمے کی گنجائش نہیں ہے, آپ کے یہاں تحقیقات کو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ نہیں سنا جاتا, آپ کے یہاں اختلاف کو برداشت نہیں کیا جاتا, تو اس طرح کی بہت سی چیزیں پھر علمی حلقوں تک محدود ہو کے
رہ جاتی ہیں. صحیح. گاندھی صاحب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شفاعت کا کیا قانون بیان ہوتا ہے قرآن پاک میں؟ ایک عام کانسیپٹ تو یہ ہے کہ ہم چاہے جتنے بھی گناہگار ہیں, ہم نے چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہیں, ہم قیامت کے روز صرف اس لیے بخش دیے جائیں گے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے, ہماری سفارش کریں گے.
یہ تو قرآن مجید کے بالکل خلاف تصورات ہیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ کی نجات کا انحصار اس پر ہے کہ آپ ایمان لائیں. یعنی ایمان کا مطلب کیا؟ ان حقائق کو مانیں جن کو ماننا علم اور عقل کا تقاضا ہے.
صحیح.
اس بات کو تسلیم کریں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے, آپ کو اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں, ان کے ذریعے سے آپ تک ہدایت پہنچائی ہے. اس حقیقت کو ماننے کے بعد اپنے عمل کو بہتر کریں. یہ دونوں چیزیں ناگزیر ہیں, جنت میں داخلے کا دروازہ ان کے بغیر نہیں کھل سکتا.
صحیح.
یہ بنیادی چیز ہے. اب یہ دیکھیے, اس کے بعد کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان اور اچھے عمل کی زندگی بسر کی, کامیاب ہوئے, اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے.
صحیح.
وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سرکشی کی زندگی بسر کی, خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے, اعلیٰ اخلاقیات کو پس پشت ڈال دیا, اپنے آپ کو گناہوں کے سپرد کر دیا, دھوکے دیے, فریب دیے, لوگوں کو مارا پیٹا, ان کی بے عزتی کی, ان کے ساتھ برا سلوک کیا, ان کے ساتھ زیادتی کی, عدوان اور ظلم پر زندگی بسر کی, ان لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ الگ ہے, جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن لوگوں نے غلطی کی, کوتاہی کی, لیکن اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہمیں اپنے پروردگار کے حضور میں توبہ کرنی چاہیے, اپنے مالک کے سامنے پیش کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اس طرح کے لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہوں گے کہ اللہ ان پر شفقت فرمائے. اس شفقت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صالحین سے یہ کہے کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یعنی ان کا معاملہ چونکہ بین بین ہے, یہ وہ بھی نہیں ہے کہ اپنے اعمال کی بنیاد پر استحقاق پیدا کر لیں جنت میں جانے کا, اور ایسے بھی نہیں ہے کہ اللہ سے سرکش ہو گئے ہوں اور ان کے لیے جہنم ضروری ہے, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو شفقت کے معاملے کے لیے اللہ عزت دے گا صالحین کو. ان میں ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بڑی غیر معمولی ہے, یہ عزت آپ کو بھی حاصل ہوگی, لیکن کن کے لیے؟ شفاعت اس کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی درخواست پیش کر دی, آپ تائید میں کچھ کہہ رہے ہیں.
صحیح.
یعنی توبہ کے بغیر شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے. شفاعت کہتے ہیں کسی کی بات کو سیکنڈ کرنے کو.
صحیح.
اس کی تائید کرنے کو. جب میں توبہ اور رجوع کے لیے اپنے پروردگار کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, اس موقع پر آپ نے تائید میں کوئی بات کہہ دی, صالحین نے تائید میں کوئی بات کہہ دی,
تو وہ رسالت ایک فرق معاملہ ہے.
یہ بالکل ایک نوعیت الگ ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سرکشی پر جمع ہوا ہوں, میں نے خدا سے بغاوت کر رکھی ہے, میں لوگوں کے حقوق تلف کر رہا ہوں, میں کسی کو قتل کر رہا ہوں اور کسی کا مال کھا رہا ہوں, میں نے لوگوں کے اموال و جائیداد پر قبضے کرنے شروع کیے ہوئے ہیں, میں خیانت کرتا ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں بددیانتی کرتا ہوں, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو چھڑا لیں گے.
یہ صرف اس لیے کہ آپ کلمہ گو ہیں اور آپ ان کی آل میں سے.
یہ یوں نہیں ہے بات.
صحیح.
یعنی آپ سچی توبہ کریں, آپ خدا کی طرف رجوع کریں, آپ اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیں, آپ جو گناہ پہلے کر رہے تھے ان کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں, اب آپ کی تائید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, صالحین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے.
اچھا گاندھی صاحب, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ دین ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے اسلام کو, پھر درود ابراہیمی ہے. آل ابراہیم جب ہم کہتے ہیں اس میں یہود و نصارہ بھی شامل ہوتے ہیں, جبکہ ہمارا عمومی رویہ تو یہ ہے کہ ہم سورہ بقرہ میں سے ایک چھوٹی سی آیت کا ایک پارٹ اٹھاتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں بیان ہو گیا کہ یہود و نصارہ تو تمہارے کبھی دوست ہی نہیں ہو سکتے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
نہیں دیکھیے, بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے ساتھ کوئی اس نوعیت کی دشمنی کبھی نہیں ہو سکتی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی دعوت کے ماننے والے لوگ تھے, ان کی طرف بھی پیغمبر آئے, وہ پیغمبر اسلامی کی دعوت لے کے آئے, یہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے, انہوں نے ان کا ساتھ دیا, ان میں نیک بھی تھے, ان میں بدکار بھی تھے, جس طرح کی صورتحال اب ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے ان سب کو پیغام حق پہنچایا. جو لوگ مدینہ میں تھے ان میں یہود بھی تھے اور ان میں دوسرے لوگ بھی تھے, ان تک جب آپ نے پیغام پہنچایا تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا, بلکہ آپ کی دشمنی پر آمادہ ہو گئے. مسلمانوں کو انہوں نے نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لیا, وہ دوسروں کو بھڑکا کر مسلمانوں کے خلاف برسر جنگ کرنے کے لیے لے آئے. جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر مسلمانوں سے تقاضا کیا گیا کہ اب ان یہود و نصارہ سے آپ اپنے تعلقات ختم کر لیجئے, اب یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں, اب ان کے خلاف آخری اقدام ہوگا. تو یہ اس موقع کی بات ہے. آپ کے مثال کے طور پر اپنے کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن کسی وقت آپ برسر جنگ ہو جائیں, تو اس موقع کے اوپر کیا آپ اس کی اجازت دیں گے کہ اب بھی لوگ جائیں آئیں, اب بھی دروازے کھلے ہوں؟ تو ایک موقع ہوتا ہے جس میں وہ بات بالکل درست ہوتی ہے. جب آپ اس کو تعمیم کر کے جنرلائز کر کے ایک قانون بناتے ہیں تو پھر دیکھیے کہ قرآن میں وہ بات کس سیاق و سباق میں کہی گئی ہے. تو قرآن مجید میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ان یہود و نصارہ میں اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں, قرآن کے الفاظ ہے لیسو سوا, یہ سب برابر نہیں ہیں, ان میں ایسے لوگ ہیں جو راتوں میں تلاوت کرتے ہیں, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, جو صحیح بات سننے کے لیے تیار ہیں. وہ اس وقت بھی تھے, وہ آج بھی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو پیغام پہنچائیں, وہ جانتے بوجھتے پیغام کا انکار کر دیں, جانتے بوجھتے اس کے بعد
سرکشی پہ آمادہ ہو جائیں,
اس کے بعد مجرم ہوں گے. یعنی اللہ کا قانون یہ ہے کہ نادانستہ وہ کسی کو نہیں پکڑتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت کوئی شخص جانتے بوجھتے کسی حقیقت کا انکار کرتا ہے اس وقت وہ مجرم ہوتا ہے.
صحیح. ہم تھوڑا سا وقفہ دوبارہ لیں گے گاندھی صاحب. ناظرین stay with us, it's time for a short break. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. گاندھی صاحب, یہ بتائیے کہ جس نبی کی ہم امتی ہیں, اتنے نرم گو, اتنے مسکراتا ہوا چہرہ ان کا, اور اس طرح کے ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے سافٹ ہارٹیڈ وہ انسان تھے, اس کے امتی, اس میں خاص طور پہ میں علماء کو پن پوائنٹ کر کے کہوں گی, وہ اتنے سخت دل اور اتنے سخت لفظ استعمال کرنے والے, ہر وقت وعیدیں سنانے والے کیوں بن گئے؟
یہ مجھے بھی بڑی حیرت ہوتی ہے. یعنی جیسے آپ کو حیرت ہوتی ہے ایسے مجھے بھی حیرت ہوتی ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں جو عذاب کی سورہ ہے اس کا خاتمہ کس آیت پر ہوا ہے؟ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو کہا گیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم, تمہاری طرف ایک ایسے پیغمبر آئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ تم پر کوئی مصیبت آئے، تمہیں کسی مشقت میں ڈالا جائے، تو سب سے بڑھ کر ان کو گراں گزرتا ہے. یعنی جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد کی تکلیف اور مشقت گراں گزرتی ہے، قرآن جی کہتا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز ایسے ہی گراں گزرتی ہے. یعنی جو شفقت، جو محبت، جو تعلق خاطر، جو رحمت ایک باپ میں ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، قرآن کہتا ہے وہ حریصون علیکم، وہ تمہاری خیرخواہی کے حریص ہیں. یعنی کوئی مال کا حریص ہوتا ہے، کوئی دولت کا حریص ہوتا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ امت کے لیے اور اپنی قوم کے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے آپ اتنے حریص ہیں کہ کاش یہ لوگ خیرخواہی میری کو قبول کریں، میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں اس کی طرف آئیں، یا اپنی دنیا بھی سواریں یا اپنی آخرت بھی سواریں. اور پھر یہ کہا بالمومنین رؤوف الرحیم، ماننے والوں کے لیے سراسر رافت اور سراسر رحمت. یہ رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا مظہر کامل تھے، یعنی رافت اور رحمت. رافت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے ہر تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے سراپا کرم ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں فرمایا. ایک دوسرے موقع کے اوپر آپ یہ دیکھیے، آپ کی شفقت، محبت اور آپ کے غیر معمولی حلم داد دیا قرآن نے، اور یہ کہا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، اگر کبھی آپ درست خو ہوتے اور اگر کبھی آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس نہ رہتے. یہ اگر آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ آپ کی شخصیت.
تو پھر یہ آج کے علماء میں یہ رویہ کیوں آ گیا؟
میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ اس کی بڑی وجہ ہماری مذہبی تعلیم ہے. ہماری مذہبی تعلیم کی نوعیت ایسی ہوئی، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ، اگر آپ اس کو موضوع بحث بنا لیں، میں چند لمحوں میں اس کو سمیٹ کے کوشش کروں گا، بیان کر دوں. جس وقت مسلمانوں کا ایک بڑا امپائر قائم ہو گیا، یہ تو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت دنیا میں قائم ہوئی، تو عباسیہ سلطنت، امویہ سلطنت کوئی معمولی سلطنتیں نہیں. یعنی دنیا کے اندر اس سے پہلے بھی بڑی بڑی سلطنت عام قائم ہوئی ہیں، لیکن یہ بہت غیر معمولی حکومت ہے. ان میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عدالتی نظام علماء کے سپرد کر دیا جائے. چنانچہ آپ دیکھیے قاضی ابو یوسف کو چیف جسٹس بنایا گیا پوری عباسی سلطنت کا. اس کے بعد ہمارے ہاں علماء کا بنیادی منصب قاضی کا منصب بن گیا. قاضی کا معاملہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر ایک طرح کی سختی آپ سے آپ آ جاتی ہے. یہ سختی صدیوں میں پیدا ہوئی ہے. اس میں فتویٰ دینے کا انداز ہے، قضاء سنانے کا انداز ہے، فیصلہ دینے کا انداز ہے.
لیکن میں اس لیے کہتا ہوں سوشل آرڈر مینٹین کرنے کے لیے جب اس کو ایک ڈیزگنیشن دیا گیا، اس وقت تو یہ چیز جسٹیفائیڈ
میں یہ کہتا ہوں اس وقت بھی نہیں تھی. اس وقت بھی نہیں تھی. اس لیے کہ آدمی کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں جب باپ کی جگہ بیٹھا ہوں گا تو میرا رویہ اور ہونا چاہیے، بیٹے کی جگہ ہوں تو میرا رویہ اور ہونا چاہیے. علماء کا بنیادی منصب جو ہے وہ عدالت نہیں ہے، ان کا بنیادی منصب دعوت ہے. اور دعوت یہ چاہتی ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا نا کہ ادو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اگر دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو حکمت، دانائی، محبت کے ساتھ دعوت دو. اور پھر جگہ والموعظۃ الحسنہ، یعنی نصیحت کا خوبصورت انداز ہونا چاہیے. وجادلہم باللتی احسن، اور اگر کبھی کوئی بحث کرنی پڑ جائے تو خوبصورت ترین اسلوب میں بحث کرو. یہ قرآن مجید نے دعوت کے لیے بتایا، عدالت میں تو یہ نہیں ہوتا.
تو وہ فیصلہ غلط تھا، ان کو عدالتوں پہ فائز نہیں کرنا چاہیے.
میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ گئے بھی تھے عدالتوں کے منصب کے اوپر تو انہیں اپنے دونوں مناسب کو الگ الگ رکھنا چاہیے. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ بہت بڑی تعداد ہمارے ہاں ایسے علماء کی پیدا ہو گئی جو بنیادی طور پر فتوے اور قضاء کی زبان میں بات کرتے ہیں، وہ دعوت کی زبان کو بھول چکے ہیں. دعوت کی زبان کیا چاہتی ہے؟ دعوت کی زبان چاہتی ہے
نرمی
کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا
ہے.
وہ چاہتی ہے کہ آپ کو خوشخبری دے، آپ کے پاس بشارت لے کے آیا جائے. اور اگر آپ سے کوئی غلط بات صادر ہو رہی ہے تب بھی، جس طرح کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ میں تو گناہگاروں کا پیغمبر ہوں. یعنی بعض نیکوکار لوگوں نے جب ان سے یہ تقاضا کیا کہ آپ کے شاگرد تو یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو پہلے ہی نیک ہو، میں گناہگاروں کو پیغمبر.
کتنا بڑا یہ ایک، آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ کہ وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ ان لوگوں سے کر رہے ہیں جو گناہگار ہیں.
سارے
تبھی تو ان لوگوں کے دل موم
سارے پیغمبر سارے دائی یہی کرتے تھے. ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر یہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں نے تو یہ نہیں کیا ہوا، تو آپ عالم ہو کر اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس سے بات سن رہے ہیں. یعنی یہ طریقہ کبھی
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قابل قتل قرار دے دیتے ہیں.
یہ صورتحال ہو گئی. اس صورتحال کے پیچھے در حقیقت یہ نفسیات ہے. اب ظاہر ہے کہ جب قضاء کے منصب پر علماء نے جانا ہے تو اگر آپ اپنے نصاب کا مطالعہ کریں، جو ہمارے ہاں علماء بنانے کا نصاب ہے، وہ بنیادی طور پر فقہ پر مبنی ہے، یعنی قانون پر مبنی ہے. قانون کا مزاج ہی اصل میں بالکل دوسرا
ہوتا ہے،
دعوت کا مزاج بالکل الگ ہوتا ہے. تو دعوت کے مزاج میں ہماری تربیت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات آپ کو اجنبی لگے، لیکن جب آپ اس پورے نظام تعلیم کا اور اس تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ صدیوں تک اگر یہ معاملہ رہے تو یہ پھر ٹریول کرتا ہے.
صحیح.
اور اس کے بعد شخصیتیں اس میں ڈلنی
وہ نارم بن جاتا ہے نا, وہ اس میں ہی سارے ڈھلیں گے اور پچھلے کو کون دیکھے گا, سوائے اس کے کہ آپ تحقیق کرتے ہوں, آپ علیحدہ سوچتے ہوں, جو کہ آج کل تو مجھے اس کا
وہ بڑے غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں. وہ غیر معمولی لوگ بھی ہمارے یہاں پیدا ہوتے رہے. وہ غیر معمولی جب لوگ پیدا ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کا لب و لہجہ بالکل الگ ہوتا ہے, ان کی زبان بالکل الگ ہوتی ہے, ان کا اسلوب بالکل الگ ہوتا ہے. یعنی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ فتوی کی زبان میں گفتگو کرے. فتویٰ تو در حقیقت عدالت کے طلب کرنے پر کوئی رائے دینے کا نام ہے. یعنی ایک وکیل کی حیثیت سے آپ نے ورڈکٹ دے دیا. یہ کام عالم کا ہے ہی نہیں. عالم کا کام تو لوگوں کو بلانا ہے, سینے سے لگانا ہے, محبت کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس محبت کا زیادہ ظہور ہمارے یہاں صوفیہ میں ہوا ہے.
صحیح.
اگر آپ غور کریں تو یہ جو تصوف کی تحریک ہے وہ اسی خشونت کے خلاف رد عمل سے پیدا ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں داخل ہو گئی کہ جو چیزیں جو ہیں وہ قابل تنقید ہیں, لیکن اگر آپ مزاج کے لحاظ سے دیکھیں
تو اس کے رد عمل میں سامنے آیا.
اور یہ صوفیانہ مزاج یہ اصل میں دائی کا مزاج ہے, جس میں آپ نفرت نہیں کرتے انسانوں سے, آپ ان کو سینے سے لگاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تھا کہ تم تو خود آگ میں کود رہے ہو, میں پیچھے سے پکڑ کے تمہیں نکالنا چاہتا ہوں. تو محبت تو یہ ہونی چاہیے نا آدمی کے اندر. یہاں صورت یہ ہے کہ باقاعدہ فرد قرارداد جرم مرتب کی جاتی ہے. ذرا اختلاف ہو جائے کسی سے کہ اب اس کو جہنم تک کیسے پہنچانا ہے, اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیسے کرنا ہے, اس میں نہ اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ اخلاقی حدود کیا ہیں, نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدزنی کیسے کرنی ہے, نہ کوئی تحقیق کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. یہ بدقسمتی سے ہمارے علماء کا عام مزاج ہے. اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ سارے علماء ایسے ہیں, ان میں ظاہر ہے کہ ایکسیپشن ہوتی ہیں, ایکسیپشن ہوتی ہیں, اور بڑی غیر معمولی مستثنیات موجود ہیں. بہت غیر معمولی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اللہ کی عنایت ہے اور ان کا ذاتی عمل ہوتا ہے. جہاں تک پورے نظام کا تعلق ہے وہ خشونت پیدا کرتا ہے.
گاندھی صاحب, جس طرح کہ ہم اس وقت سیرت نبی کی بات کر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا موضوع خاص ہے, یہ بتائیے کہ جب ان کا اتنا زبردست امیج تھا پوری دنیا پہ کہ آج ہمیں بہت سارے غیر مسلم اور بہت سی ایسی پرسنالٹیز جو غیر مسلموں میں بہت اہم ہیں ان کو فالو کرتی نظر آتی ہیں, وہ شاید کلمہ گو نہیں ہیں لیکن کم از کم وہ نبی کریم کی زندگی سے, ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہیں. اس کے بعد جب یہ رحمت للعالمین کا کانسیپٹ تھا نبی پاک سے ایسوسیٹیڈ, یہ ہم میں دہشت کہاں سے آ گئی ہے؟
اس کی بڑی وجہ بھی وہی ہے.
اور ہمارا امیج دہشت گردوں کا کب سے بن گیا؟
اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ ہمارے مذہبی فکر میں بعض ایسی چیزیں موجود ہیں جو اس نقطہ نظر کو پیدا کرنے کا باعث بن گئی ہیں. ہم نے ان کو ایڈریس نہیں کیا. یعنی ہم چونکہ مذہبی تعلیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, ہمارے نزدیک اگر برے ڈاکٹر پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو پوری قوم چلا اٹھے گی. لیکن یہ کہ مذہبی فکر کیا ہے, مذہبی فکر کی کیا بنیادیں ہیں, کیسے علماء پیدا ہو رہے ہیں, یہ چیز ہمارے ہاں کچھ بہت موضوع بحث نہیں بنتی. اس مذہبی فکر کا بنیادی مسئلہ کیا ہے, جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ علماء کے رویے کے پیچھے یہ تاریخ ہے, اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ باعث بنا ہے اس تشدد کے پیدا ہونے کا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر آتا ہے تو اللہ کا پیغمبر اپنی دعوت کے آخری مرحلے میں ایک مختصر سی قیامت برپا کر دیتا ہے, جس کو میں نے قیامت صغرا کہا. اس موقع پر جزا و سزا ہوتی ہے. یعنی پیغمبر اس وقت الگ ہو چکا ہوتا ہے, اللہ اپنا فیصلہ سناتا ہے. ہمارے ہاں اس مرحلے میں جو احکام دیے گئے ہیں وہاں تو ظاہر ہے کہ سزا دی جائے گی. ان کو علماء نے اپنا کام سمجھ لیا ہے, دراں حالے کہ وہ خدا کا کام تھا, وہ ہو گیا. اب آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کریں, آپ ان کے لیے جزا و سزا کے
لوگ
فیصلے
تو اس لیے کرتے ہیں گاندھی صاحب, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہے.
یہ اللہ کا خلیفہ تو خیر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو کسی خلافت کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بھی آیت کو غلط سمجھا گیا. انی جائل فی الارض خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اقتدار دوں.
صحیح.
یعنی انسان کو زمین کا اقتدار دیا گیا, زمین کا بادشاہ بنایا گیا ہے, یہ بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے کوئی معنی نہیں ہے.
تو اس کو بھی مس انڈرسٹینڈ کر کے ہم ان کاموں پر چل نکلے ہیں.
جی, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس مس انڈرسٹینڈنگ کا سبب بنی ہے, لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آخری مرحلے میں, یعنی اس وقت جب رسالت میں آپ کی بحث ہوتی ہے, آخری مرحلے میں فیصلہ سنایا ہے اور وہ جزا و سزا کا فیصلہ سنایا ہے, اس کو لوگوں نے سمجھا نہیں کہ وہ اللہ کا کام تھا, وہ ہم سے متعلق نہیں ہے. جب اس کو میں نے اپنی ذات سے متعلق کر لیا, یعنی خدا تعالیٰ قیامت میں سزا دینے والے ہیں, میں یہ خیال کر لوں کہ ایک مذہبی آدمی کی حیثیت سے جزا و سزا مجھے دنیا میں دینی ہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرا رویہ بالکل تبدیل ہو جائے گا. یعنی میرے ہاتھ میں پھر درہ ہوگا, میں پھر لوگوں کی پیٹھ پر تارزیانہ برساؤں گا. تو یہ چیز سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے. اس غلط فہمی کو میں نے بہت کوشش کی ہے دور کرنے کی, اور میرا خیال ہے اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے.
کیا کام کیا جائے اس میں, آپ کیا کہیں گے؟
دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اہل علم ہیں, جو ان چیزوں سے بلند ہو کے دین پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں, وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. معاشرہ اسے اپنی ضرورت سمجھے. اس کے لیے غیر معمولی طریقے کے انسٹیٹیوٹس بنائے جائیں, اور وہاں پر ہر طرح کی فرقہ بندی اور تعصبات سے بالا تر ہو کر دین پڑھایا جائے. جب وہ پڑھایا جائے گا تو ان اہل علم کی چیزیں بھی موضوع بحث بنیں گی جنہوں نے اس حقیقت کو واشگاف کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے, لوگوں کے ذہن کھلیں گے. ایک چیز, دوسرے یہ کہ یہ ماحول بدلا جائے کہ آپ لوگوں کا منہ بند کر دیتے ہیں, کوئی بات ان کو کہنے نہیں دیتے. اگر کوئی شخص آپ کے نقطہ نظر سے ہٹ کے دین کی کوئی بات لوگوں کو بتا رہا ہے تو اس سے استدلال کے ساتھ بات کیجیے. اس کی بات کی آپ نفی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پورا حق ہے, لیکن یہ کہ اس کی بات کو آپ پہنچنے دیں, سوسائٹی میں اسے عام ہونے دیں, مکالمے کی فضا پیدا ہونے دیں, لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, تو اس سے برداشت اور تحمل پیدا ہوگا. یہ جو بات ہے کہ میرے نقطہ نظر کے اگر آپ خلاف ہیں تو پھر میں آپ کی زبان بند کرا کے رکھوں گا, اور اب تو زبان بند کرانے کا معاملہ نہیں ہے, آپ کے لیے جینے کا بھی کوئی موقع نہیں ہے. یہ رویہ در حقیقت وہ ہے کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا ہمارے معاشرے میں اصلاح نہیں ہو سکتی. بنیادی مسئلہ ہماری مذہبی فکر کا ہے. دیکھیے میں مذہب کی بات نہیں کر رہا, وہ تو خدا کا دین ہے, وہ تو آخری درجے میں, میں اس مذہبی فکر کی بات کر رہا ہوں جو پچھلے 1200 سال میں ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے. وہ مذہبی فکر بے شمار مراحل سے گزری ہے, اس کے پیچھے صدیوں کا تعامل ہے. اس وقت وہ جس صورتحال میں ہے اس میں بعض ایسے پرابلمز ہیں جن پرابلمز کو ایڈریس کرنا ناگزیر ہے.
صحیح.
ان کو اگر نہیں کیا جائے گا, میں نے اس کے سوا کوئی جرم نہیں کیا کہ ان کو ایڈریس کیا ہے. ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے کہ اس میں کچھ مس انٹرپریشنز ہوئی ہیں, کچھ غلط تعبیرات ہوئی ہیں. ان تعبیرات پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو, میں یہ کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے, میں وضاحت کر رہا ہوں, میں بیان کر رہا ہوں, آپ سنیے. استدلال کے ساتھ نفی کرنی ہے تو کیجیے, لوگوں کو بات سننے دیجیے,
ڈائیلاگ کریں, بیٹھ کے,
اور اس کے بعد جب مکالمہ ہوگا, بات ہوگی, تو بہت سی حقیقتیں واضح ہو جائیں.
اچھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ مجھے حضرت یونس پہ بھی ترجیح نہ دو؟
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو غیر معمولی کریم النفسی تھی. آپ کبھی اپنی ترجیحات نہیں بیان کرتے تھے. جب بھی کبھی اس طرح کا موقع ہوا آپ نے عام طور پر لوگوں کو تنبیہ کی اور یہ بتایا کہ سیدنا یوسف کے یہ فضائل تھے, سیدنا موسیٰ کے یہ فضائل تھے. بالکل یہی بات قرآن نے کہی. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ نبیوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے مطلقاً کسی کو دوسروں پر فضیلت دے دی ہے, بلکہ ہر ایک کے لیے فضیلت کے کچھ مواقع ہیں. چنانچہ خود حضور نے بیان فرمایا کہ 6 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں مجھے دوسرے پیغمبروں پر ایک گنا فضیلت حاصل ہے. تو یہی صحیح رویہ ہے جس کی تعلیم حضور نے دی کہ یہ طریقے اختیار نہ کرو. یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں, ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کوئی غیر معمولی چیز دی ہے. ان سب کے لیے احترام کے جذبات ہونے چاہیے. ہم مسلمانوں کا کلمہ اصل میں کیا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ ہم سب کی نفی کر کے ایک کو ثابت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے, سب کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں. حضرت مسیح بھی ہمارے پیغمبر تھے, حضرت موسیٰ بھی ہمارے پیغمبر تھے, سیدنا ابراہیم بھی ہمارے پیغمبر تھے, آدم و نوح بھی ہمارے پیغمبر تھے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پیغمبر ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر مسلمانوں کے اندر آ جائے تو وہ ایک دوسری جگہ پر کھڑے ہوں گے. پھر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم الگ ہو میں الگ ہوں, وہ یہ کہیں گے نہیں, خدا کا ایک ہی دین ہے, سارے پیغمبر ہمارے ہیں, ہم تو آپ کو یہ بتانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ آئیے سب پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کریں. اور آخری پیغمبر کی حیثیت کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, تو اب آپ فیصلہ کن ہو گئے.
صحیح. بہت شکریہ گاندھی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, آپ نے جاوید احمد گاندھی کی گفتگو سنی. جب نوبت یہ آ جائے کہ ہمارے جو خصائص ہونے چاہیے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں وہ ہمیں دوسری قوموں میں نظر آنے لگے, تو یقیناً ہم میں کوئی کمی ہے. ہم ان کے امتی ہیں, ہم میں ان کا عکس ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں؟ غلطی یقیناً یہی ہے کہ ہم نے روایات میں پڑھ کر قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے, ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اور اس شخصیت کی کیا بات کریں جس کے بارے میں مہندر سنگھ بیدی کہتے ہیں کہ صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. بہت ساری شخصیات اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ایسی ہیں جو غیر مسلم ہیں, لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.